نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم. حاضرین محترم، اللہ رب العزت کا بے حد احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور پھر انسانوں میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. زمین پر اپنا خلیفہ ہمیں بنایا اور خلیفہ کے لیے اللہ رب العزت نے زہر کے ساتھ تریاق بھی دے کر بھیجا. دو زہریلی چیزیں ہیں جو انسان کے ساتھ ہیں، ایک نفس ہے اور دوسرا شیطان. انسان کا نفس بھی اس کو گناہ کی طرف ابھارتا ہے، مائل کرتا ہے، اور شیطان کی بھی پوری کوشش ہوتی ہے کہ یہ اللہ کی عبادت سے باز آ جائے، سیدھے راستے پر نہ چلے، ٹیڑھے راستوں پر چلتا رہے. اب اگر کوئی شخص اپنے نفس کی بات مان لے یا شیطان کی بات کی پیروی کرتا رہے، اس کے کہنے پر چلے، تو یوں سمجھا جائے گا کہ یہ وہ جو زہر ہے وہ سرایت کر گیا. اللہ رب العزت نے یوں تو ہر چیز کا ایک توڑ بھیجا ہے، تو اسی طریقے سے اگر یہ نفس اور شیطان انسان کو اللہ رب العزت کی نافرمانی کی طرف لے جائیں، پھر بھی اللہ رب العزت نے اس کا توڑ یہ، یعنی اس زہر کا توڑ یہ رکھا ہے کہ توبہ و استغفار کرے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے جب پیدا کیا، جنت کی بادشاہت عطا فرما دی، قیمتی کپڑے اور بہترین قسم کا لباس اور بہت ہی اعلی قسم کا تاج شاہی ان کے سر پہ رکھ دیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ دیکھو فلاں درخت کے قریب مت جانا، اس درخت کا پھل نہ کھانا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہوا یہ کہ اسباب ایسے پیدا ہو گئے کہ نہ صرف یہ کہ آپ نے اس درخت کو کا پھل چکھا، اور جو اللہ رب العزت نے لباس اور اعلی قسم کے تاج شاہی جو سر پر رکھا تھا وہ سب ختم ہو گیا. یہاں تک کہ لباس سے بے لباس ہو گئے اور درختوں کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپا اور روتے رہے، تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات سکھلائی کہ آپ یہ کہیے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے رب، ہم نے اپنے نفسوں پر بڑا ظلم کیا، وان لم تغفر لنا، اگر آپ نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ کیا، لنکونن من الخاسرین، تو ہم بہت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. سکھایا بھی اللہ رب العزت نے، اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا خلیفہ بنا کر اس دنیا میں بھیجا. تو دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ خلیفۃ الارض خلیفۃ اللہ انسان ہے، اور زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجا گیا، اور ساتھ میں تریاق دے کر بھیجا گیا کہ جس طرح کے حالات جب جنت میں پیش آئے تمہیں، تو اس وقت تک شیطان کا آنا جانا جنت میں تھا، چونکہ اس وقت تک اللہ رب العزت نے چونکہ اس دنیا کو بسانا تھا، ہوتا تو اللہ کے حکم سے ہی سب کچھ ہے، تو یہ غلطی بھی ان سے کروائی گئی تاکہ اس کے نتیجے میں پھر دنیا میں بھیجیں اور پھر یہاں پر ایک وقت گزار کر پھر واپس اسی جنت میں آ جائیں جہاں سے کہ نکالے گئے. لیکن بہرحال یہ بتایا گیا کہ دنیا میں بھی یہ حالات پیش آئیں گے، یہ نفس و شیطان تمہیں بہکاتے رہیں گے، ورغلاتے رہیں گے، سیدھے راستے سے ہٹائیں گے، کوشش کریں گے. تو یہ اپنی سی پوری کوشش کرے گا، اور تمہارا کام بھی یہ ہے کہ تم اللہ رب العزت سے جڑے رہو، اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور جب کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ و استغفار کرو. تو یقیناً شیطان چاہے جتنا زور لگا لے، اس کا سارا زور ایک طرف، اور جب انسان نے توبہ کر لی، استغفار کر لیا، تو جو کچھ اس نے کیا کرایا وہ سب ختم ہو جائے گا آنے واحد میں، اور اس پر کوئی وقت نہیں لگتا. تو اللہ رب العزت نے کرم فرمایا کہ زہر بھی دیا اور زہر کا تریاق بھی. اگر صرف زہری ہوتا، تریاق نہ ہوتا، تو آدمی کیا کرتا؟ دنیا میں آدمی، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سانپ پیدا کیے، بچھو پیدا کیے، ان میں بھی زہر ہوتا ہے، لیکن ان سانپ بچھوؤں کا بھی توڑ ہوتا ہے زہر کا. ہمارے ایک بزرگ جب جنوبی افریقہ کیپ ٹاؤن تشریف لے گئے، فرماتے ہیں کہ وہاں پر ریل کا سفر ہم نے کیا، اور ایک جگہ اتر کر ہم نے نماز پڑھنی تھی، تو ہم نے دیکھا کہ وہاں کچھ پودے ایسے لگے ہوئے ہیں جن کے پتے بہت ہی خوبصورت، انتہائی خوبصورت. تو بے اختیار دل چاہا کہ اس کو چھو کر دیکھیں یا توڑ لیں. تو وہ جیسے ہی اس کو توڑنے کے لیے آگے بڑھے یا اس کو ہاتھ لگانے کے لیے، تو جو صاحب ان کے وہاں رہنما تھے، انہوں نے کہا کہ اس کو ہاتھ مت لگائیے. تو انہوں نے کہا کیوں بھائی، کیا بات ہے؟ کہا کہ یہ بہت زہریلی بوٹی ہے، اور بہت ہی زہریلا پتا ہے اس کا، جیسے ہی آپ اس کو ہاتھ لگائیں گے یہ پورے جسم میں اس کا زہر پھیل جائے گا. تو انہوں نے الحمدللہ کا، اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہاتھ نہیں لگایا، لیکن ساتھ میں کہا کہ بھئی یہ تو بڑی خطرناک بات ہے، یہ بوٹی تو یہاں جگہ جگہ ہے، تو جب اس قدر یہ زہر پھیلا ہوا ہے تو کس کو کیا پتا کہ یہ اتنا زہریلا ہے. کہا کہ یہاں کے لوگ تو عام طور پر جانتے ہی ہیں، اس لیے اگر کوئی انجانا آدمی بے خیالی میں ایسا کر گزرے تو یہاں کے لوگ چونکہ واقف ہیں، اس لیے اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا، اور اس کا توڑ بھی ہو جاتا ہے. چنانچہ پھر انہوں نے کہا کہ جہاں یہ پودا ہوتا ہے وہیں ایک چھوٹا سا پودا اور بھی ہوتا ہے، تو ایک طرف اگر اس پودے کو ہاتھ لگاؤ تو زہر چڑھ جاتا ہے، لیکن اگر دوسرا پودا اس کو ہاتھ لگاؤ تو زہر ختم ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ رب العزت کی عجیب شان ہے کہ دونوں چیزیں ایک جگہ پیدا کی، زہر بھی وہیں، اس کا تریاق بھی وہیں. تو بالکل اسی طریقے سے انسان کو اللہ رب العزت دنیا میں بھیجا، تو یہاں پر اس کے ساتھ نفس بھی ہے، اس کے ساتھ شیطان بھی ہے، یہ وہ دو زہر ہیں جو انسان کے ساتھ ساتھ. لیکن اس زہر کا تریاق کیا ہے؟ اگر یہ کسی وقت نفس بہکا دے انسان کو، تو اس کا تریاق توبہ و استغفار. دیکھیے توبہ و استغفار ایسی چیز ہے، استغفار انبیاء علیہ السلام بھی کرتے تھے، اولیاء کرام بھی کرتے تھے، باوجود اس کے کہ اللہ رب العزت نے انہیں مقام عالی عطا فرمائے تھے، اور خصوصاً انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جن کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ تو گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، اور پھر انبیاء میں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں یقین کامل ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے معصوم پیدا فرمایا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر مائس جو ہے ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں، میں حاصل اور مفہوم عرض کر دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بعض اوقات دل پر میرے غبار سا چھا جاتا ہے یا بادل سا آ جاتا ہے، تو میں اس کے لیے 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں. یعنی بعض اوقات اگر اچانک خیال بھی آ جائے دل میں اس قسم کا، یہ غبار سا محسوس ہو، تو استغفار کرتا ہوں 100 مرتبہ سے بھی زیادہ. اور باب زبان فرمایا کہ 100 مرتبہ کا جو آپ نے فرمایا، اس کا مطلب 100 مرتبہ گنتی نہیں ہے، بلکہ کثرت استغفار مراد ہے، یعنی کثرت کے ساتھ استغفار فرماتے ہیں. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات 100 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے، تو ہم اور آپ کیا چیز ہیں جو ہر وقت گناہوں میں ہی ڈوبے رہتے ہیں، خیالات میں ڈوبے رہتے ہیں، اور نفس اور شیطان تو ہمارے ہر وقت اس میں تار میں رہتا ہے، فکر میں رہتا ہے کہ کون سا وقت ایسا آئے کہ جب میں گناہ میں مبتلا کر دوں. تو اس لیے یقیناً ہمارا معاملہ تو ان سے زیادہ خطرناک ہے. ان کا معاملہ تو یہ کہ اگر خیال آیا بھی دل میں تو اللہ تعالیٰ وہ خیال ان کے دل میں جماتے نہیں، بلکہ فوراً اس خیال کو ہٹا دیتے ہیں یا اس خیال پر باقی نہیں رکھتے اللہ رب العزت، اور انہیں محفوظ رکھتے ہیں گناہوں سے. لیکن ہمارا معاملہ ایسا نہیں، ہم تو گناہوں میں پڑ بھی جاتے ہیں. تو بہرحال اس کا توڑ یہی ہے کہ جب آدمی سے گناہ ہو جائے فوراً توبہ و استغفار کرے، تاکہ نامہ اعمال میں گناہ جمع نہ ہونے پائیں اور فوراً اپنے گناہوں کو آدمی دھو ڈالے، ختم کر لے. اور اس کا ذریعہ یہی ہے کہ استغفار کرے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. وجہ اس کی یہ ہے کہ کسی انسان کو بھی نہیں چاہیے کہ وہ اپنے نفس پر بھروسہ کرے، کیونکہ یہ نفس تو انسان کو ہمیشہ غلط راستے کی طرف ہی لے کر جاتا ہے. اپنے نفس پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے، بلکہ اس کی نگرانی کرتے رہنا چاہیے. اللہ کے نیک بندوں کے صحبتوں میں رہنے سے اتنا تو ہوتا ہے کہ نفس کے جو خیالات ہیں وہ کمزور پڑ جاتے ہیں، گناہوں کے جو خیالات ہیں کمزور پڑ جاتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ختم ہو جاتے ہیں. آدمی اگر کسی کی صحبت بھی اختیار کر لے اور صحبت اختیار کرنے سے نفس کے تقاضے بظاہر مغلوب ہو گئے، کمزور ہو گئے، نسبت مع اللہ بھی حاصل ہو گئی اور یہ ساری چیزیں حاصل بھی ہو گئیں، حتیٰ کہ اگر کسی کو شیخ اجازت بھی دے دے، تو آدمی یہ نہ سمجھے کہ صاحب بس اب تو میرا تو جو مقصود تھا حاصل ہو گیا، لہذا اب میرے پاس تو نہ شیطان آ سکتا نہ نفس مجھے بہکا سکتا. یہ بڑا غلط خیال ہے. اس لیے کہ جہاں ہم نے کوتاہی کی اور نفس کی نگرانی سے اپنے آپ کو ہٹایا، وہیں جو ہے وہ یہ نفس جو ہے وہ اپنا زہریلا اثر چھوڑ دیتا ہے. اس لیے ہمیشہ نفس کی نگرانی کرتے رہنا چاہیے. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی ہے اور فرمایا کہ ایک لکڑہارا تھا، وہ ایک مرتبہ جنگل میں گیا، لکڑیاں کاٹی، اور جب لکڑیاں بہت ساری جمع ہو گئیں تو ان کا گٹھا بنا کر گھر لے آیا. ان لکڑیوں میں ایک بہت بڑا اژدہا بھی تھا، وہ بھی آ گیا ساتھ میں. لیکن اس کو اس وقت پتہ نہیں چلا، غالباً شام کا وقت تھا، اور وہ لا کے اس نے اپنے گھر میں ڈال دیا. اب جب لکڑیاں ڈالی اس نے تو اس کو محسوس ہوا کہ بھئی کوئی سانپ بھی اس میں موجود ہے، لیکن اس نے دیکھا کہ یہ تو بالکل مردہ ہے، اس میں جان ہی نہیں، تو لہذا اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی. اب جب وہ اس کو کچھ حرارت ملی سانپ کو، تو اس کے اندر جو مردنی تھی، بظاہر جو مردہ پن تھا، وہ سردی کی شدت کی وجہ سے تھا. اب جب گرمی اس کو محسوس ہوئی جسم کو، تو وہ دوبارہ اس کے اندر جان پیدا ہو گئی. جان تو پہلے سے تھی، صرف مردار بنا ہوا تھا وہ. چنانچہ وہ جو لکڑہارا سویا ہوا تھا وہ چلا اور چل کر جا کے اس کے پاس پہنچا، اس کو ڈس لیا. تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ نفس بھی بالکل اس سانپ ہی کی طرح ہے کہ بظاہر بزرگوں کی صحبت میں رہ کر اس کے ارادے مغلوب ہو جاتے ہیں، کمزور پڑ جاتے ہیں، لیکن بالکل لیا مرتا نہیں ہے، یہ موجود ہوتا ہے. لہذا اگر تم نے کسی وقت اس پر نظر نہیں کی اور کوتاہی کی، تو فوراً تمہیں یہ ڈس لے گا. جس طریقے سے وہ سانپ اس نے ڈس لیا انسان کو، اسی طریقے سے انسان کا نفس بھی اس کا دشمن ہے، اگر ہم نے اس کی طرف جو ہے توجہ نہ کی اور اس سے تھوڑی سی بھی غفلت اختیار کی، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ ہمیں جو ہے وہ ڈس لے گا. اس لیے اس کی طرف سے غافل نہیں ہونا چاہیے انسان کو. بعض اوقات انسان کے دل میں نفس جو ہے اس کو مایوسی پیدا کرتا ہے، تو یاد رکھو کہ نفس تو چونکہ بتایا کہ غلط راستے پر ہی لے کے چلتا ہے، اس لیے بعض اوقات دل میں مایوسی کہ میاں تم نے تو اتنا گناہ کر لیے اور تم نے تو یہ کام کر لیے، اب توبہ کر تمہاری کیسے ہو سکتی ہے قبول. بعض لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ صاحب 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. جو آدمی بہت ہی زیادہ گناہوں میں مبتلا رہتا ہے اور پھر کسی وقت اللہ تعالیٰ توفیق دے دے اس کو اور وہ گناہوں سے تائب ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو یہ ہے کہ اگر صدق دل سے کوئی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ کے یہاں نا امیدی نہیں. التائب من الذنب کما لا ذنب له، جو گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے وہ ایسا ہی ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. کما لا ذنب له، گویا اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا، اللہ تعالیٰ تو ایسے مہربان. لیکن نفس جو ہے وہ انسان کو اس راستے پر آنے نہیں دیتا، اس کو ورغلاتا ہے کہ میاں اب تو نے یہ کر لیا، اب کیا رہ گیا ہے؟ یہاں معاملہ ہمیں نفس جو ہے نا اس طرح سکھاتا ہے بجائے توبہ کی طرف لے جانے کے، وہ جیسے ایک درزی تھا تو جو کپڑا بچ جاتا تھا وہ رکھ لیا کرتا تھا، تو کہیں بیان میں چلا گیا، کوئی بیان کوئی صاحب کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میاں بات یہ ہے کہ جتنے بھی کپڑے بچاتے ہو قیامت کے دن اس کا ایک بہت بڑا جھنڈا بنے گا، جتنے بھی کپڑے ہوں گے اس کا بہت بڑا عالم بن جائے گا اور وہ لہرایا جائے گا کہ بھئی یہ جو ہے کپڑا چور ہے، کپڑے چرایا کرتا تھا، ساری دنیا دیکھی۔ تو اس کو تھوڑا سا احساس تو ہوا کہ بھئی میں بھی کام تو یہی کرتا ہوں اور کپڑے میرے پاس بھی بہت سارے جمع ہو گئے ہیں، لیکن نفس نے کہا کہ میاں اب جب تو نے اتنا کام کر ہی لیا ہے تو اتفاق سے اس کے پاس ایک صاحب کپڑا لے کے آ گئے، کپڑا بہت اچھا تھا۔ اب دل میں خیال تو آ رہا تھا کہ بھئی میں کیا کروں، اس میں سے کچھ رکھوں یا نہ رکھوں، واپس کر دوں؟ تو شیطان نے اور نفس نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ میاں اتنے سارے پہلے جو کام کر چکا ہے وہ بھی تو اپنی جگہ پر ہیں، جہاں اتنا بڑا جھنڈا تیرا پہلے سے موجود ہے یہ بھی جھنڈے پہ صحیح، ایہم برسر عالم، جہاں 99 وہاں ایک اور صحیح۔ تو اس نے پھر جو چوری کرنی تھی کر لی۔ تو شیطان اس طرح سے انسان کو ورغلاتا ہے، نفس انسان کا ورغلاتا ہے، اس کو سیدھے راستے پر چلنے نہیں دیتا بلکہ مایوسی پیدا کرتا ہے کہ جہاں تو نے اتنے گناہ کیے میاں اب کیا ہو جائے گا، ایک اور کر لے گا تو، تو نے تو ہزاروں گناہ کیے، ایک اور صحیح، اور یہ سوچ کے پھر انسان پھر گناہ کر لیتا ہے۔ تو وہ سیدھے راستے کی طرف آنے نہیں دیتا۔ لیکن بات یہ بھائی، بزرگان دین کی صحبت پہ انسان جب جاتا ہے تو وہ اسے سیدھا راستہ بتاتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ میاں گناہوں کو جمع نہ ہونے دو، بالفرض جمع بھی ہو گئے ہیں تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ در گئے ماں در گئے نومیدی نیس، گر بار گر صد بار توبہ شکستی بازا۔ ہماری جو درگاہ ہے یہ ناامیدی کی درگاہ نہیں ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہمارے دربار میں، ہماری بارگاہ میں کوئی ناامیدی کو راستہ نہیں ہے۔ اگر تمہاری توبہ 100 مرتبہ بھی ٹوٹ گئی ہے تو کوئی بات نہیں، گر صد بار توبہ شکستی بازا، پھر آ جا، پھر توبہ کر لو، ناامید مت ہو۔ ناامیدی انسان کو نفس ناامیدی کی طرف لے جاتا ہے، لیکن ناامیدی مت ہو بھائی، بلکہ توبہ استغفار کرے، اللہ رب العزت کو راضی کرے کہ اللہ یہ گناہ ہو گئے، معاف کرنے والے بھی آپ ہی ہیں، سزا دینے والے بھی آپ ہی ہیں، تو ہم آپ سے معافی کے طلبگار ہیں، البتہ صدق دل کے ساتھ توبہ کرے۔ توبہ کا معاملہ یہ ہے کہ آدمی سچے دل سے اللہ رب العزت سے توبہ کرے اور جس گناہ میں مبتلا ہے فوری طور پر اس گناہ کو چھوڑ دے۔ یعنی پہلی شرط یہ ہے کہ شرمندگی ہو گناہ پر، دوسری یہ کہ فوراً چھوڑ دے اس گناہ کو، اور تیسرا یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو کہ آئندہ میں نہیں کروں۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے بابا نجم الحسن رحمت اللہ علیہ، ان کی خدمت میں فرمایا کہ میں جایا کرتا تھا، تو وہ اسی مضمون کو بیان فرما رہے تھے، تو میرے دل میں کہا کہ بات یہ ہے کہ حضرت توبہ انسان کرتا ہے تو توبہ کی 3 شرائط ہیں، ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ آدمی کو شرمندگی ہو اس گناہ پر، ندامت ہو، اور پھر یہ کہ اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے، اور تیسرا یہ کہ پختہ عزم ہو کہ آئندہ میں اس گناہ کی طرف لوٹوں گا نہیں، دوبارہ نہیں کروں گا۔ فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جب ہم یہ اس قسم کا توبہ کرتے ہیں، عزم ہوتا ہے، لیکن دل میں وسوسہ اور اندیشہ تو رہتا ہے پھر بھی کہ ہم پھر یہ گناہ کر لیں گے۔ تو فرمایا کہ جاؤ میاں، تم تو اس کا مطلب بھی نہیں سمجھے، تم تو اس کا مطلب بھی نہیں سمجھے۔ پھر فرمایا کہ میاں جب آدمی اپنی طرف سے پکا ارادہ کر لو، اب دل میں وسوسے اور اندیشے آ رہے، آنے دو، اس کی فکر مت کرو، یہ اندیشے اور یہ وسوسے یہ عزم کے منافی نہیں ہیں، تم جو عزم کر رہے ہو تو کہ آئندہ میں گناہ کی طرف لوٹ کر نہیں آؤں گا، اور ساتھ میں وسوسے اور اندیشے بھی ہیں، تو ان وسوسوں اور اندیشوں کا زیادہ فکر مت کرو، یہ عزم کے منافی نہیں ہیں، اپنی طرف سے پکی توبہ کر لو۔ البتہ اللہ رب العزت سے یہ بھی درخواست کر دو کہ اللہ میں توبہ تو کر رہا ہوں، لیکن میری توبہ کیا اور میرے ارادے کیا، صبح میں کچھ کرتا ہوں، شام کو کچھ کرتا ہوں، ابھی ایک چیز سے توبہ کر لی تو ارادے سے بعد آ گیا اور شام کو وہی کچھ کر بیٹھا، تو اللہ اس لیے آپ میری مدد بھی فرمائیے۔ توبہ تو میں کر رہا ہوں لیکن مدد میری آپ ہی فرمائیں گے، اگر آپ نے میری مدد نہیں کی تو میں اس توبہ کو برقرار نہیں رکھ سکوں گا۔ اس لیے اللہ ہی سے درخواست کرو کہ اللہ میں توبہ تو میں کر رہا ہوں لیکن اس توبہ پر قائم رکھنا یہ آپ کا کام، میں آپ سے مدد طلب کرتا ہوں. تو ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی، ایسی تیسی میرے گناہوں کی. گناہ کیا بیچتے ہیں اللہ کی توبہ کے ساتھ، اللہ کی مغفرت کے سامنے. جب آدمی آہیں بھر رہا ہو، اپنے گناہوں پر نادم ہو، شرمندہ ہو، شرمسار ہو، اور اللہ کے سامنے رو رو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہو، تو اسی کو کہہ رہے ہیں کہ دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی. یہ آہ کی جو دولت ہے، شرمندگی جو ہو رہی ہے اور دل سے آہ نکل رہی ہے، اس کو معمولی چیز مت سمجھو. یہ ایسی چیز ہے کہ بڑے بڑے گناہ آنے واحد میں اللہ تعالی ختم فرما دیتے ہیں. اور اسی کو کہا کہ ایسی تیسی میرے گناہوں کی، گناہ چاہے ہم نے جتنے بڑے بھی کیے. اور یقین جانیے کہ ہمارے جو بزرگان دین ہیں، اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر عطا فرمائے، کہ وہ نا امیدی کو دل میں جگہ نہیں دینے تھے. نا امیدی کا راستے کی طرف مت جائیے، بلکہ وہ ہر قدم قدم پر رہنمائی فرماتے ہیں کہ میاں اللہ رب العزت سے نا امیدی یہ اچھی بات نہیں، اس لیے امید رکھو اللہ رب العزت سے، پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ. ہمارے حضرت والا ایک مرتبہ فرما رہے تھے کہ دیکھو غالب نے شعر کہا ہے کہ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. تو فرمایا کہ اس شعر میں بظاہر مایوسی پیدا کی گئی، کبھی تمہارے تو گناہ اتنے ہو گئے ہیں، اب تمہارا منہ اس قابل نہیں ہے کہ تم کعبے کی طرف جاؤ یا کعبے کی طرف رخ بھی کرو. کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. تو مطلب یہ تھا کہ اب تم نے گناہ اتنے کر لیے ہیں اور تمہارے گناہ تو بہت زیادہ ہیں، لہذا اب کعبے کس منہ سے جاؤ گے، لہذا مت جاؤ. تو گویا ایک راستہ نا امیدی کا آ گیا سامنے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اگر اس کو دل میں جگہ دے لے تو اب توبہ کا دروازہ اس کے لیے ختم، بند ہو گیا. فرمایا کہ ہمارے جو اللہ کے بندے نیک ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، وہ بھی ان چیزوں پر خاصی نظر رکھتے ہیں. چنانچہ فرمایا کہ حضرت مولانا احمد شاہ صاحب، محمد احمد شاہ پرتاب گڑھی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا کہ شعر کو مشرف با اسلام کیا اور اس کی نا امیدی کو امید سے بدل دیا. چنانچہ اس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ میں اسی منہ سے کعبے جاؤں گا، میں اسی منہ سے کعبے جاؤں گا، شرم کو خاک میں ملاؤں گا. اللہ سے کیسی شرم، گناہ کرتے ہوئے جب نہیں شرم آئے تو اب توبہ کرتے میں شرم آ رہی. اصل تو گناہ کرتے وقت انسان کو شرم آنی چاہیے تھی کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی ہم کر رہے ہیں، تو موقع تو وہ تھا شرمانے کا، اس وقت تو ہمیں شرم نہ آئی. اب جب ہم توبہ استغفار کرنے چلے ہیں تو اب شیطان کہہ رہا ہے کہ میاں کس منہ سے جو ہے کعبہ جاؤ گے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں اسی منہ سے کعبے جاؤں گا، شرم کو خاک میں ملاؤں گا، اپنی بگڑی کو یوں بناؤں گا، ان کو رو رو کے میں مناؤں گا. ٹھیک ہے ہم سے گناہ ہو گئے، غلطی ہو گئی، لیکن ہم رو رو کے اللہ کو منائیں گے، یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے تیری بڑی نافرمانیاں کی، بہت گناہ کیے، لیکن اے اللہ اب آپ نے جب ہمارے دل میں بات ڈال دی ہے، ہم معافی چاہتے ہیں، ہمیں معاف فرما دیجیے. خوب رو گڑ گڑاؤ اللہ کے سامنے. اللہ رب العزت ہمارے خالق و مالک ہیں، مہربان رب ہیں. اس لیے لاکھوں گناہ بھی انسان اگر کر چکا ہو، بلکہ میں کہتا ہوں کہ کوئی سانس بھی اگر گناہ سے اس کا خالی نہ ہو، لیکن اب اگر اللہ نے توبہ استغفار کی، اس کو توبہ توفیق دے دی ہے، تو دیر نہ کرو، فوراً اللہ کی طرف رجوع کرو، رو رو کے ان کو منا لو کہ اللہ غلطی ہو گئی، معاف فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ بڑے کریم، بڑے کریم، بشرطے کہ صدق دل سے آدمی توبہ استغفار کر لے، تو اللہ کے یہاں فوراً اللہ تعالیٰ کی قبولیت کا راستہ ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ رب العزت مرتے دم تک کی قید نہ لگاتے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتے رہتے ہیں جب تک کہ انسان موت کے فرشتوں کو نہ دیکھ لے، یا جب تک موت کا غرغرہ شروع نہ ہو. تو کتنی بڑی مہلت دی ہے بتائیے، رات دن اس میں شامل کر لیجئے، کوئی 70 سال کا، کوئی 80 سال کا، کوئی 100 سال کا، اگر ساری زندگی بھی گناہ کی ہے لیکن مرنے سے پہلے توبہ کر لی، موت کے فرشتے دیکھنے کے بعد نہیں، اس سے پہلے 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 اگر توبہ کر لی تو استغفار کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے بھائی. آدمی اس راستے بھی اللہ کے نزدیک ہو سکتا ہے توبہ استغفار کر کے، تو یہ راستہ بھی ہے اللہ تک پہنچنے کا. تو بہرحال اصل بات یہ ہے کہ ہم جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اللہ رب العزت نے فرما دیا، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ نے معاف فرما دیے. بالاول تو آپ گناہ ہی نہیں کریں گے, لیکن اگر ہو بھی جائیں تو اللہ نے پہلے ہی معاف فرما دیے, لیکن اس کے باوجود فرما رہے ہیں میں استغفار 100 مرتبہ سے بھی زیادہ کرتا ہوں. تو ہمیں کتنی مرتبہ کرنا چاہیے بھائی, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ سے بھی زیادہ استغفار کرتے ہیں. اور بعض صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے گفتگو بھی فرماتے تھے, اور یہ استغفار جو پڑھنا ہوتا تھا اس طرح نہیں تھا جیسا کہ کوئی آدمی تسبیح لے کے بیٹھ جائے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ کر رہا, یہ اس طرح نہیں, بلکہ بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے گفتگو بھی فرماتے تھے, اور دوران گفتگو بیچ بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار بھی کہتے جاتے تھے. تو اس طرح سے گفتگو کے درمیان کرتے کرتے 100 مرتبہ سے بھی زیادہ ہو جاتا تھا. تو آپ اندازہ لگائیے. تو بہرحال غافل نہیں رہنا چاہیے انسان کو. اور میرے عزیز بھائیو, موت کا تو کچھ پتہ ہی نہیں, ہمیشہ اس بات کی توجہ دلائی جاتی ہے کہ اپنی آخرت کی فکر کرو, کون سا دن ہماری زندگی کا آخری دن ہو یا کون سا لمحہ ہماری زندگی کا آخری لمحہ ہو, ہمیں کیا پتا. تو بجائے اس کے کہ ہم اپنے رات دن اللہ کی نافرمانیوں میں بسر کریں, ہمیں چاہیے اللہ تعالیٰ کی احکام کی طرف آ جائیں, دل میں اپنے خیالات کو درست کر لیں, اپنے عقائد کو درست کر لیں, اپنے اعمال کو درست کر لیں, اور پکا پختہ ارادہ کر لیں کہ اللہ رب العزت کو ناراض کرنے والے کام ہم نہیں کریں گے, اللہ رب العزت کو ناراض کرنے والے کام نہیں کریں گے, کیونکہ ہم جو کچھ بھی ارادہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان ارادوں سے واقف ہے. تو شری میرے عزیز بھائیو, ہمارے لیے راستہ کھلا ہوا ہے جب تک کہ موت نہیں آ جاتی, لیکن تاخیر نہیں کرنی چاہیے. موت کب آ جائے اس کا چونکہ پتہ نہیں, اس لیے آدمی کو چاہیے کہ فوری طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے, استغفار کرے, اور اپنے نفس سے اور شیطان سے غافل نہ ہو. یہ دو جو ہے دشمن ہیں جو ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں, ہر لمحے لگے ہوئے ہیں. شیطان کا معاملہ بھی یہ ہے کہ وہ انسان میں کہ خون جس طرح انسان کی رگوں میں خون دوڑا ہے, شیطان بھی اسی طرح دوڑتا ہے. تو اس لیے آپ غافل نہ ہوں, اور ہمیں چاہیے غفلت کا راستہ اختیار نہ کریں کہ یہ تو لگا ہوا ہے ہمارے ساتھ, اس لیے ایسا نہ ہو کہ ہمیں کسی وقت ورغلا دے. اور اس کی پوری کوشش ہوتی ہے, چونکہ اللہ رب العزت نے جب اس کو راندہ درگاہ کیا تو اس وقت اس نے اللہ رب العزت سے کہا تھا کہ قال فبعزتك لأغوینهم اجمعین, تیری عزت کی قسم ہے اللہ رب العزت میں ضرور اغوا کروں گا ان کو. اور ان کا اغوا کیا ہوگا, اغوا شیطانی کیا ہے, کہ ایمان سے ہٹا کر کفر کی طرف لے آئے, نور سے ہٹا کر ظلمتوں کی طرف لے آئے, روشنی سے اندھیروں کی طرف لے آئے, جنت سے دوزخ کی طرف لے جائے, یہی اغوا ہے اس کا. قال فبعزتك لأغوینهم اجمعین, لیکن ساتھ میں کہا الا عبادك منهم المخلصین, تیرے خالص مخلص بندے جو ہیں وہ میرے گمراہی کا راستہ اختیار نہیں کریں. اللہ ہمیں اپنے ان خالص بندوں میں شامل فرما دے. تو شیطان کی تو پوری کوشش ہے کہ ہم وہ انسانوں کو, کیونکہ اس وہی سمجھتا ہے کہ اس انسان کی وجہ سے میں جنت سے نکالا گیا, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ شیطان پہلے فرشتوں کا بھی استاد تھا, لیکن جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا تو جو مقام اور مرتبہ اللہ نے انسان کو عطا فرمایا اس پر اس نے یہ غرور اکڑ میں آ گیا کہ مجھ سے بڑا کون ہو سکتا ہے, یہ تو مٹی سے پیدا کیا گیا, اور مٹی تو پیروں میں ہوتی ہے, پاؤں کی دھول ہوتی ہے, اور آگ کی خاصیت یہ کہ اوپر کو جاتی ہے, اس لیے تکبر کیا اس نے. ابا واستکبر وکان من الکافرین, اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا, تکبر کیا, وکان من الکافرین, انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا. اصل تو دیکھنا یہ چاہیے تھا کہ حکم کس کا ہے, یہ نہیں دیکھنا چاہیے تھا کہ کس کو حکم دیا جا رہا ہے کہ سجدہ کس کو کرو. اصل راندہ درگاہ اس حکم پر ہی ہوا کہ اللہ نے فرمایا کہ سجدہ کرو, فسجدوا الا ابلیس, سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے, استکبر وکان من الکافرین, اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں محبت نہیں تھی, عشق نہیں تھا اللہ سے, عابد تو تھا, عبادت گزار تھا, لیکن عشق نہیں تھا, کیونکہ عشق جب ہوتا ہے تو وہ جس سے عشق ہو اس کی بات مانتا ہے, چاہے جو بھی کہے, اگر عشق ہوتا تو بات مانتا, یہ نہ دیکھتا کہ ایسے یہ انسان مجھ سے, یہ مٹی سے بنایا گیا ہے اور میں آگ سے بنایا گیا ہوں, بلکہ وہ دیکھتا کہ حکم کون دے رہا ہے. جب اللہ رب العزت حکم دے رہے ہیں تو ہم تو اس حکم کو سجدہ کر رہے ہیں, اصل تو یہ. اور ہم ذرا یہاں بھی غور کر لیں کہ شیطان ایک سجدہ نہ کر کے راندہ درگاہ ہو گیا، ہم ہزاروں سجدے نہیں کرتے؟ نماز میں تو سجدے کا حکم اللہ ہی نے دیا ہے، لیکن ہم کتنے سجدے جو نہیں کرتے. اور کسی نے بہت اچھا کہا، کیا ہے یہ ایک سجدہ جسے تو گراہ سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراہ سمجھتا ہے، بھاری سمجھتا ہے، مشکل لگتا ہے تجھے، لیکن اگر تو یہ ایک سجدہ کر لیا کرے، یعنی اللہ رب العزت کے آگے، تو در در کے سجدوں سے بچ جائے گا. پھر لوگوں کی جو ہے وہ تجھے منتیں نہیں کرنی پڑیں گی، لوگوں کے دروازوں پر، چوکٹوں پر اپنے سر کو نہیں جھکانا پڑے گا. ایک اللہ کے ہو جاؤ، یک درگیر محکم بگیر، ایک اللہ کو پکڑ لو اور مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو تھا بس، پھر کسی کا آدمی محتاج نہیں ہوتا. لیکن اگر اللہ رب العزت سے آدمی نہ ڈرے تو ساری دنیا سے ڈرتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا. لیکن جب ہم اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیں گے تو پھر اپنے سائے سے بھی ڈریں گے، چھوٹے بچے سے بھی ڈریں گے، ہر ایک سے ڈریں گے. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی ذات کا خوف بھی عطا فرمائے، توبہ استغفار کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. فالحمہا فجورہا وتقواہا، جو میں نے شروع میں پڑھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر آدمی کے دل میں دونوں قسم کے الہام کیے ہیں، فجور کا بھی اور تقوی کا بھی. یعنی انسان کے دل میں اللہ رب العزت نے تقوی بھی رکھا ہے، تقوی کی تعلیم بھی دی ہے اس کو، اور ساتھ میں گناہوں کے خیالات بھی ہیں، دونوں چیزیں. لیکن اللہ رب العزت نے خلافت اسی کو دی ہے جس میں یہ خوبی، حضرت آدم علیہ السلام میں چونکہ یہ خوبی تھی اور ان کی اولاد میں بھی یہ خوبی ہے کہ گناہ کرنے کی بھی قدرت اور طاقت انہیں دی، نیکی کرنے کی بھی قوت اور طاقت انہیں دی، تبھی تو فرشتوں سے بڑھ کر ہیں. کیونکہ فرشتوں کا کوئی کمال نہیں، اگر وہ گناہ نہیں کرتے تو ان میں وہ چیز رکھی ہی نہیں، گناہ کا مادہ ہی نہیں رکھا اللہ رب العزت نے فرشتوں میں. انہیں نیند نہیں آتی تو ان کا کیا کمال، انہیں بھوک نہیں لگتی تو ان کا کیا کمال، اللہ نے یہ چیز ان میں رکھی ہی نہیں. لیکن انسان سوتا بھی ہے، انسان جاگتا بھی ہے، انسان گناہ بھی کر سکتا ہے، انسان نیکی بھی کر سکتا ہے، انسان جو ہے وہ نیکی اختیار کر کے فرشتوں سے اونچا بن سکتا ہے، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں ہوتی ہے محنت زیادہ. تو چونکہ دونوں قسم کی چیزیں انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہیں، اب چاہے تو وہ فرشتوں سے بڑھ کر ہو جائے. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جہاں جا کر نوریوں کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے بشر کی ابتدا ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جبریل امین گئے اور سدرۃ المنتہا پر جا کر رک گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آگے چلو ہمارے ساتھ، تم نے ہمارا ساتھ یہیں پہ چھوڑ دیا. تو انہوں نے کہا کہ میں آگے نہیں جا سکتا، اس سے آگے اگر میں چلوں گا تو میرے پر جل جائیں گے. تو نوریوں نے تو ساتھ چھوڑ دیا تھا، سدرۃ المنتہا پر رک گئے، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد آگے تشریف لے گئے، اور جہاں تک پہنچے وہ اللہ رب العزت جانتے ہیں. تو اس لیے انسان کا مقام اللہ نے بہت اونچا رکھا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے. بڑے ہی احساس کمتری مبتلا ہیں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انبیاء جو ہے وہ انسان نہیں ہوتے، فرشتے نہیں اور جو بشر نہیں ہوتے، حالانکہ اللہ رب العزت نے انسانوں ہی کو تو یہ درجات عطا فرمائے، فرشتوں کے یہ مقامات نہیں ہیں. آپ نے پہلے ایک بیان میں سنا تھا غالباً کہ دنیا میں جو خواتین ہیں، بیویاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سردار بنائیں گے حوروں کا. تو پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں، کیا وجہ ہے؟ فرمایا اس لیے کہ انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا ہے، اللہ کی فرما برداری کی ہے، روزے رکھے ہیں، حج کیے ہیں، زکات دی ہیں، اس لیے. حوروں نے تو سب کچھ نہیں کیا، اس لیے ان کا مقام بھی یہاں کی عورتوں سے کم، حوریں ان کے تابع ہوں گی اور یہاں کی خواتین جو ہے ان عورتوں پر بھاری ہوں گی، اونچی ہوں گی، سردار ہوں گی. تو یہی وجہ ہے کہ اللہ رب انسان کو اونچا مقام عطا فرمایا، معمولی مقام نہیں ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، آپ جگہ جگہ دیکھ رہی ہو قرآن میں اللہ نے انسان کی جو تعریف کی ہے، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمہ البیان، ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون. تو اللہ رب العزت نے انسان کو تو بڑا اونچا مقام عطا فرمایا ہے، لیکن یہ اونچا مقام تبھی ہوگا کہ جب اللہ کے احکام پر چلیں گے، فسق و فجور کو چھوڑ دیں گے. یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی ترغیب دی ہے کہ جوانی میں توبہ کرنا یہ شیوائے پیغمبری ہے، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری. وقت پیری گر گزادہ میشوت پرہیزگار، جب پیری کا وقت آتا ہے، بڑھاپے کا وقت آتا ہے، تو جو گرگ زیادہ ہے، بھیڑیے کا جو بچہ ہے، وہ بھی پرہیزگار ہو جاتا ہے. جوانی میں توبہ کرنا یہی تو اصل چیز ہے. آدمی کی آنکھیں ہوں، لیکن آنکھیں کس لیے ہوں؟ تاکہ اس سے نیکی کے راستے پر چلے، گناہوں کے راستوں سے بچے. آدمی کے پاس قوت موجود ہے، لیکن یہ قوت کس لیے ہو؟ تاکہ اللہ رب العزت کے احکام کے مطابق اس جان کو، اس قوت کو خرچ کرے، ناجائز امور میں نہیں، جائز امور میں خرچ کرے. تو ایک آدمی کے پاس قوت ہے، وہ چاہے تو ناجائز امور میں خرچ کر سکتا ہے، وہ چاہے تو جائز امور میں، دونوں امور میں خرچ کر سکتا ہے. لیکن قوت ہونے کے باوجود جائز امور میں خرچ کر رہا ہے، ناجائز سے بچ رہا ہے. گناہ کی بھی طاقت ہے، نیکی کی بھی طاقت ہے، لیکن گناہ سے بچ رہا ہے اور نیکی کی طرف بڑھ رہا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو مقام بھی عطا فرمایا. تو یہ مقام جو ملا ہے وہ اسی وجہ سے ملا ہے کہ قوت اللہ نے دونوں چیزوں کی رکھی ہے، لیکن انسان گناہوں کی قوت اور طاقت کو جو ہے وہ پاش پاش کر دے، اس کو مغلوب کرے، اور نیکی کی قوت اور طاقت کو غالب کر دے. بس بزرگان دین کے پاس جانے کا اصل جو تاثیر دل میں پیدا ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ ان کے پاس جانے سے گناہوں کے ارادے مغلوب ہو جاتے ہیں اور نیکیوں کے ارادوں کو قوت اور طاقت مل جاتی ہے. سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے. اب بعض نالائق لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میاں بس بزرگوں کے پاس جائیں گے تو بس ان جائیں گے، بس یہ کچھ نظر کرم فرما دیجئے، کوئی نگاہ ایسی ڈال دیجئے، کچھ سینے سے عطا فرما دیجئے. ارے بھائی کیا عطا فرمائیں گے؟ حضرت ثانوی رحمتہ اللہ علیہ کے پاس جب کوئی شخص آیا، کہا کہ حضرت جب جانے لگا تو سینے گلے ملا اور کہا بس سینے سے کچھ عطا فرما دیجئے، آپ نے فرمایا میرے سینے میں تو بلغم ہے بھائی، میرے سینے سے تجھے کیا دوں گا. مطلب آدمی چاہتا یہ ہے کہ کچھ محنت نہ کرنی پڑے، بس نگاہ ڈالیں اور بس ہم سب کچھ ختم ہو جائے. ایسا کچھ نہیں ہے، کرنا انسان کو اپنے ارادے سے کرے گا، اپنے ارادوں سے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی گناہوں کو چھوڑنے کے لیے، البتہ اللہ کی مدد کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، لیکن کرنا خود ہی پڑے گا. ان کے بزرگوں کے پاس جانے سے، ان کی صحبت اٹھانے سے انشاءاللہ گناہوں کے ارادوں کو قوت تقویت ملے گی اور گناہوں کے ارادے مغلوب ہوں گے اور نیکیوں کے ارادوں کو قوت اور طاقت ملے گی. اچھائیوں کی طرف انسان کو قوت حاصل ہوگی اور برائی کے ارادے مغلوب ہو جائیں گے. لیکن یہ نہیں کہ بالکل ازالہ ہی ہو جائے گا. آدمی کسی کے پاس اللہ والے کے پاس رہا تو ایسا نہیں ہوگا کہ برائیوں کے جو ارادے ہیں بالکل ختم ہی ہو جائیں، ایسا نہیں، کمزور پڑ جائیں گے. اب ان کی صحبت میں رہتا رہے انشاءاللہ، اور قوت جو ہے وہ اپنی حاصل کرتا رہے نیکیوں پر. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمت اور طاقت قوت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے اچھے کاموں پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور برے ارادوں سے اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت سے ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے. یہ بڑی دولت ہے کہ استقامت رہے دین پر اور آدمی جو ہے وہ ادھر ادھر نہ بھٹکے، بلکہ مرتے دم تک اللہ تعالیٰ دین پر ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے، حتیٰ کہ جب ہم دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں اس وقت بھی دین پر اور ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لك الحمد علی ما قضیت، ولك الشکر علی ما اعطیت، تبارکت ربنا وتعالیت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اليك، لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منك الا اليك. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سے وہ کام لے لے جن سے آپ راضی ہوتے ہوں، ان کاموں سے محفوظ فرما جن سے آپ ناراض ہوتے ہوں. اے اللہ ہمیں قوت طاقت عطا فرما نیکیوں پر. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں نیکیوں پر قوت اور طاقت اور ہمت عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے دائمی طور پر توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری لغزشوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمیں عافیت دار نصیب فرما. اے اللہ ہم آپ سے عافیت کے طالب ہیں، ہمیں عافیت نصیب فرما. اے اللہ گناہوں سے بچنے کی قوت اور توفیق عطا فرما دے، عافیت نصیب فرما دے. اے اللہ جو باتیں کہی گئی ہیں اخلاص کے ساتھ ان پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ کوئی بات زبان سے غلط نکل گئی ہو اسے معاف فرما دے, نصیح منصیح فرما دے, اور جو بات صحیح کہی گئی یا اللہ اسے قبول فرما لے, اس پر عمل کے ہم سب کو توفیق عطا فرما دے. ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. ہم سے بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے, اے اللہ تو اپنے فضل خاص سے سب بیماروں کو شفا کامل عاجل عطا فرما دے. ہمارے مسجد کے بہت سے نمازی ہیں بیمار ہیں, جو پہلے آیا کرتے تھے پابندی سے, لیکن اب بیماریوں کی وجہ سے وہ نہیں آ پاتے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ انہیں شفا کامل عاجل عطا فرما دے. خصوصیت کے ساتھ اکبر صاحب کے لیے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ انہیں شفا کامل عاجل عطا فرمائے. اور ایک اور بچہ جس کے لیے جمعہ میں بھی دعا ہوئی تھی, وریشا عبید, وہ بیمار ہے اور غالباً برین ٹیومر اس کو ہے, دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اسے بھی صحت کامل عاجل عطا فرمائے. اور ہم میں, ہمارے عزیزوں میں, رشتہ داروں میں, دوست احباب میں جو بھی بیمار ہیں, اللہ یہ جس پریشانی میں مبتلا ہیں آپ سب جانتے ہیں, اپنے فضل و کرم سے بیماریاں بھی دور فرما دیجئے, پریشانیاں بھی دور فرما دیجئے, اور عافیت دارے نصیب فرمائیے, رزق حلال عطا فرما, وہ سب کے ساتھ عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. ہماری بد اعمالیوں کے سبب, اے اللہ جو حکام ہم پر مسلط ہیں, اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اعمال ایسے کر دیجئے کہ یا اللہ انہی کے دلوں کو بدل ڈالیے. الہ العالمین نیک اور اچھے حکام اے اللہ ہمارے اوپر مقرر فرمائیے. الہ العالمین ہم پر جس طرح کے بھی مختلف طریقوں کے جو عذاب آ جائے ہوئے ہیں ان سے ہمیں نجات عطا فرما دیجئے. اے اللہ مہنگائی کا عذاب ہے, نافرمانیوں کا عذاب ہے, بے حیائی کا عذاب ہے, اوریانی کا عذاب ہے, اور اسی طریقے سے یا اللہ اوپر اور نیچے کے لوگ جو بات نہیں سنتے نافرمانیاں کرتے ہیں, یہ بھی ایک عذاب ہے. اپنے فضل و کرم سے اللہ ان عذابوں کو دور فرما دیجئے. اے اللہ عذابوں کو دور فرما دیجئے. اے اللہ ہماری شامت اعمال کو ہم سے دور فرما دیجئے. اے اللہ ہماری شامت اعمال کو ہم سے دور فرما دیجئے. اے اللہ ہماری شامت اعمال کو ہم سے دور فرما دیجئے. ہمیں عافیت نصیب فرما. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاۃ الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنہ والنجاۃ من النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. امين برحمتك يا ارحم الراحمين.